آگے دیکھیے بھائی سبق. وَأَعْلَمُ مَخْرُوطٌ مِّنَ الْأَنْفِ مَارِنٌ عَتِيقٌ مَتَى تَرْجُمْ بِهِ الْأَرْضَ تَزْدَدِي وَإِنْ شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِنْ شِئْتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَةَ مَلْوِيٍّ مِّنَ الْقِدِّ مُحْسَدِي وَإِنْ شِئْتُ سَامَى وَاسِطَ الْكُورِ رَأْسُهَا وَعَامَتْ بِضَبْعَيْهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَدِي طرفت ابن العبد اپنی اونٹنی کی صفات بیان کرتا جا رہا ہے. آگے کہتا ہے وَأَعْلَمُ مَخْرُوطٌ مِّنَ الْأَنْفِ مَارِنٌ عَتِيقٌ مَتَى تَرْجُمْ بِهِ الْأَرْضَ تَزْدَدِي أَعْلَم. بھئی آپ جانتے ہیں عَلِمَ يَعْلَمُ کے معنی ہوتے ہیں جاننا. اسی طرح یاد رکھو عَلِمَ يَعْلَمُ کے معنی ہیں اوپر والے ہونٹ کا پھٹا ہوا ہونا, اوپر والے ہونٹ کا پھٹا ہوا ہونا. اس کے لیے بھی باب یہی استعمال ہوتا ہے عَلِمَ يَعْلَمُ. اور وہ شخص جس کا پیدائشی اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو, درمیان سے کٹا ہوا ہو, اس کو کہتے ہیں اعلم. اعلم عالم یا عالم اعلم. اسی طرح اونٹ جو ہے اونٹ کا بھی اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہوتا ہے. میں نے بتلایا تھا اس کی اونٹ کے اوپر کے ہونٹ میں درمیان میں کٹ ہوتا ہے, کٹا ہوا ہوتا ہے اوپر ناک تک. تو ہر اونٹ عالم ہے, اس کا اوپر کا ہونٹ کیا ہے پھٹا ہوا ہے. جبکہ نچلا ہونٹ اگر پھٹا ہوا ہو تو اسے افلح کہتے ہیں. افلح کوئی بھی شخص ہو یا کوئی حیوان ہے جس کا نچلا ہونٹ پھٹا ہو تو وہ افلح ہے. افلح ہے. مخروتن خرتا یخروتو خرتن کے معنی ہیں, اس کے معنی ہیں کسی چیز کو لمبائی میں پھاڑنا چیرنا اور اسی طرح سوراخ کرنا, دونوں معنی اس کے آتے ہیں. تو مخروط اسی سے اس میں مفعول ہے خرتا یا خروتوں سے. تو مخروط وہ جو پھٹا ہوا ہو یا جس میں سوراخ ہو. بھائی سوراخ ہو. من الانف انف ناک کو کہتے ہیں بھائی ناک. مارنن مارنن ایک تو یہ ناک کا نرم حصہ بھائی. اگر آپ اپنی ناک پر ہاتھ لگائیں دیکھیں ناک کا جو اگلا نصف ہے یہ نرم ہے اور اوپر والے اس سے اوپر ہڈی ہے سخت بھائی. تو یہ جو نرم حصہ ہے ناک کا اس کو مارن کہتے ہیں. مارن. جبکہ اسی طرح مرانا یمرنو کے معنی نرم ہونے کے بھی ہیں, نرم ہونا. تو مارن کا معنی نرم بھی ہے. ناک کا نرم حصہ اس کو بھی مارن کہتے ہیں اور کوئی چیز ویسے نرم ہو اس کے لیے بھی کیا لفظ بول دیتے ہیں مارن کا لفظ بولتے ہیں. عتیقن عتیقن کا معنی پچھلے ایک دو شعر قبل ذکر ہوا تھا بھائی. تعریف العتق فیہما اچھی نسل والا اچھے عمدہ اعلی خاندان والا تو اس کو عتیق کہتے ہیں. اور اسی طرح عتیق معنی خوبصورت بھائی, خوبصورت اور حسین و جمیل اور اعلی اعلی. متا ترجم بھی رجما یرجمو کے معنی ہیں پتھر مارنا. پتھر مارنا یہاں ویسے مارنے کے معنی میں ہے, مارنا بھائی. تزدد ازداد یزدادو کے معنی ہے بڑھ جانا زیادہ ہو جانا. وَأَعْلَمُ مَخْرُوطٌ مِّنَ الْأَنْفِ مَارِنٌ عَتِيقٌ مَتَى تَرْجُمْ بِهِ الْأَرْضَ تَزْدَدِي اَيْ وَاللَّهَ. یہ صفت ہے بھائی مشفر کی. مشفر کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کا جو ہونٹ ہے. اَيْ وَاللَّهَ مِشْفَرٌ أَعْلَمُ اور میری اس اونٹنی کا ایسا ہونٹ ہے اعلمو جو درمیان سے جو اور میری اونٹنی کا ایسا ہونٹ ہے جو درمیان سے کٹا ہوا ہے. مخروتن یہ دوسری صفت ہے بھائی. اور وہ ہونٹ جو ہے وہ اس میں شگاف ہے, وہی کٹا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے شگاف ہے, وہ پھٹا ہوا ہے. مخروتن پھٹا ہوا ہے, من الانف کہاں سے پھٹا ہوا ہے, ناک سے, یعنی ناک سے نیچے سارا وہ پھٹا ہوا ہے تو ناک سے وہ پھٹا ہوا ہے. مارنن یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہیں مشفر کی, اور وہ ہونٹ مارنن نرم ہے, نرم ہے. اور عتیقن بڑا خوبصورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ متا ترجم بہل ارضا, جب وہ اونٹنی مارتی ہے اس ہونٹ کو, الارض زمین پر, تزدادی تو وہ اونٹنی بڑھ جاتی ہے, تو وہ اونٹنی زیادہ ہو جاتی ہے باعتبار چلنے کے. ای تزدد سیرن, کس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے؟ چلنے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے, یعنی زیادہ چلتی ہے. کیا معنی ہے؟ زیادہ چلتی ہے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے عربی میں دعا دیتے ہیں زادک اللہ علما, اللہ آپ کو زیادہ کر دے. کس اعتبار سے؟ علم, یعنی اللہ آپ کا علم زیادہ کر دے. تو یہاں پر بھی اسی طرح وہ اونٹنی بڑھ جاتی ہے, کس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے؟ چلنے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے, یعنی زیادہ چلتی ہے یا تیز چلتی ہے. تو یہ تزدد جو ہے اس کی تمیز محذوف ہے, ای تزدد سیرن, وہ بڑھ جاتی ہے سیر کے اعتبار سے, یعنی چلنے کے اعتبار سے. وہ اونٹنی چلنے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے, زیادہ چلتی ہے. تو اعلم یہ صفت اول ہے مشفر کی. مخروتم من الانف یہ صفت ثانی ہے مشفر کی. مارنن یہ صفت ثالث ہے مشفر کی. اور عتیقن یہ صفت رابع ہے مشفر کی. اور میری اونٹنی جو ہے اس کا ایسا ہونٹ ہے جو درمیان سے پھٹا ہوا ہے, مخروط من الانف, اس میں شگاف ہے ناک سے لے کر, ناک سے لے کر یعنی نیچے تک. اور مارنن, اور وہ ہونٹ کیسا ہے؟ نرم ہے. عتیقن بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے. متا ترجم بہل ارضا, جب وہ اس کو ہونٹ کو زمین پر مارتی ہے, تزدت, وہ زیادہ چلتی ہے, وہ زیادہ چلتی ہے. بھائی ہونٹ کو جب زمین پر مارتی ہے, یہ زمین پر مارنا نہیں مراد, وہ جو سر کو نیچے کر لیتی ہے زمین کے قریب کر لیتی ہے, تو اسی کو تعبیر کر دیا کس کے ساتھ؟ زمین پر ہونٹ مارنے کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زمین کے بالکل قریب منہ لے آئی تو اس کو زمین پر مارنے کے ساتھ تعبیر کر دیا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر سن لیں. اور میری اونٹنی جو ہے اس کا ایسا ہونٹ ہے جو درمیان سے کٹا ہوا ہے, مخروط ان, اس میں شگاف ہے, من الانف ناک سے, مارن ان, وہ ہونٹ نرم ہے, عتیق ان, بڑا خوبصورت ہے, متا ترجم بہل ارض تزدی, جب وہ اس کو زمین پر مارتی ہے یعنی زمین کے قریب کرتی ہے تو وہ اور زیادہ چلتی ہے, یعنی کبھی سر جھکا لیتی ہے زمین کے ساتھ کچھ لگا قریب کر لیتی ہے تو وہ اور زیادہ چلنے والی ہوتی ہے. جبکہ عام اردو شارحین نے اس کا اور ترجمہ کیا اس شعر کا بھائی, انہوں نے مخروط کا معنی, میں نے کیا معنی کیا؟ پھٹن ہو. مخروط کا ایک معنی جس چیز میں سوراخ کیا گیا ہو, اور مارن سے مراد لیا ناک کا نرم حصہ. اونٹ اور اونٹنی کی ناک کے نرم حصے میں بھی سوراخ کیا جاتا ہے, مہار ڈالی جاتی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عتیقن کا میں نے ترجمہ کیا خوبصورت اور حسین, جبکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے عتیق کا اعلی نسل والی, اعلی نسل والی, تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. اور میری جو اونٹنی ہے اس کا ہونٹ جو ہے وہ درمیان سے پھٹا ہوا ہے, مخروط من الانف مارن کے سوراخ کیا گیا ہے, کس میں؟ مارن, اس کی نرم حصے میں, من الانف, کس میں سے؟ ناک, ناک میں سے جو اس کا نرم حصہ ہے اس میں سوراخ کیا گیا ہے, یعنی مہار کے لیے. عتیق, اور وہ اونٹنی کیسی ہے؟ بڑے اعلی نسل والی ہے. متا ترجم بہل ارضا, جب وہ اپنے منہ کو یا اپنے ہونٹ کو زمین پر مارتی ہے تزدادی تو وہ اور زیادہ چلنے لگتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی میں نے بیان کر دیا کیونکہ بات کوئی بات دیکھیں گے اردو شروحات تو وہاں اور طرح ترجمہ ہوگا, میں نے اور طرح ترجمہ کروایا لیکن قدیم شارحین نے اسی طرح ترجمہ کیا جو میں نے بیان کر دیا. انہوں نے مخروطن مارنن عتیقن سب کو مشور کی صفت بنایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی, وَإِن شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِن شِئْتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَةً مَلْوِيٍّ مِّنَ الْقِدِّ مُحْسَدِي مَلْوِيٍّ مِّنَ الْقِدِّ مُحْسَدِي وَإِن شِئْتُ شَاءَ شَاءَ کا معنی چاہنا, لَمْ تُرْقِلْ أَرْقَلَ يُرْقِلُ کے معنی ہے تیز چلنا, تیز چلنا, ایسی چال جو چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارقال. یعنی دوڑنا بھی نہیں ہے اور آرام سے چلنا بھی نہیں, وہی یہ تیز چال کہہ لیں یا بڑی ہلکی سی دوڑ سی کہہ لیں معمولی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیز چلنا بھائی, تیز چلنا. مخافتا, خاف یا خاف خوفا و مخافتن کا معنی ہے ڈرنا, ڈرنا یہ مصدر ہے. ملویون لوا یلوی کے معنی ہیں بل دینا, رسی وغیرہ کو بل دینا, اس کو بٹنا. لوا یلوی لین, رسی کو بل دینا بٹنا. مین القد, یہ قاف کے نیچے زیر ہونی چاہیے بھائی, مین القد. قدن, قدن کہتے ہیں عربی میں چمڑے کا باریک لمبا ٹکڑا, چمڑے کا باریک لمبا ٹکڑا. اور اسی طرح یہ قدن یہ کوڑے کو بھی کہتے ہیں, کوڑا بھائی, وہ چمڑے کا لمبا ٹکڑا جس کے ساتھ کسی کو مارا جائے بھائی وہ کیا ہے؟ کوڑا, اس کو بھی قدن کہتے ہیں عربی میں. بہرحال یہاں یہ چمڑے کے لمبے ٹکڑے کے معنی میں ہے. محسد, احسد یحسد احساد کا معنی ہے رسی کو بل دینا, مضبوط کرنا. تو یہاں یہ مضبوط کے معنی میں ہے, محسد مضبوط بھائی, مضبوط. وَإِن شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِن شِئْتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَةَ مَلْوِيٍّ مِّنَ الْقِدِّ مُحْسَدِي وَإِن شِئْتُ, اور اگر میں چاہوں تو لم ترقل تو وہ تیز نہیں چلتی. وَإِن شِئْتُ, اور اگر میں چاہوں أَرْقَلَتْ تو وہ تیز چلتی ہے, یعنی جیسے میں اس کو چلانا چاہوں وہ اونٹنی ویسا ہی چلتی ہے. وَإِن شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ, اور اگر میں چاہوں. اچھا, یہ وَإِن شِئْتُ یہ ہے شرط اور لَمْ تُرْقِلْ ہے جزا. اسی طرح آگے ان شیتو شرط اور ارقلت کو کیا بناؤ؟ جزا. اب سنو ترجمہ, وہ ان شیتو, اور اگر میں چاہوں تو لم ترقل تو وہ تیز نہیں چلتی, اور وہ ان شیتو, اور اگر میں چاہوں تو ارقلت تو وہ تیز چلتی ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو وہ ان شیتو لم ترقل, وہ ان شیتو ارقلت, اگر میں چاہوں تو وہ تیز نہیں چلتی اور اگر میں چاہوں تو وہ تیز چلتی ہے. مخافت ملوی من القد محسدی, مخافہ کا معنی خوف اور یہ مفعول لہو ہے, منصوب ہے نا, یہ مفعول لہو ہے. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے. ضربتہ تادیبا, میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو وہ جو تیز چلتی ہے یا آہستہ چلتی ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اور کس چیز کا خوف ہوتا ہے وہ آگے بیان کر رہا ہے. مخافت ملوین, یہ ملوین صفت ہے, موصوف محذوف ہے. اے مخافت صوت ملوین, صوت سین وفا, صوت کوڑے کو کہتے ہیں, کوڑا وہ چمڑے کا ٹکڑا جس کے لیے کسی کی پٹائی کی جائے مارا جائے. اچھا, کس کے خوف سے؟ مخافت صوت ملوین, ایک ایسے کوڑے کے خوف سے, ملوین جس کو بل دیا گیا ہوتا ہے. بل دیا گیا ہوتا ہے مین القدی، اور وہ کوڑا کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ چمڑے کے باریک لمبے ٹکڑے کا. محسدی، اور وہ کوڑا کیسا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ ملوین، یہ صوتن کی صفت اول، مین القدی صفت ثانی، اور محسد یہ صفت ثالث. اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز نہیں چلتی، اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز چلتی ہے، ایک ایسے مضبوط کوڑے کے خوف سے جس کو خوب بل دیا گیا ہوتا ہے مین القدی، اور کس سے بنا ہوتا ہے؟ چمڑے. تو یوں ترجمہ کر رہے ہیں، چمڑے سے بنے ہوئے، چمڑے سے بنے ہوئے ایک ایسے مضبوط کوڑے کے خوف سے جس کو خوب بل دیا گیا ہوتا ہے. یہ یوں ترجمہ کریں، چمڑے کا بنا ہوا مضبوط بل دیے ہوئے کوڑے کے خوف سے، چمڑے کے بل دیے ہوئے مضبوط کوڑے کے خوف سے وہ اس طرح چلتی ہے بھائی، یعنی جس طرح میں اس کو چلانا چاہوں اس طرح وہ چلتی ہے بھائی. وَإِنْشِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِنْشِئْتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَةَ مَلْوِيٍّ مِّنَ الْقِدِّ مُحْسَدِي، اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز نہیں چلتی، اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز چلتی ہے، مخافت ملوی من القد محسدی، چمڑے کے بنے ہوئے بل دیے ہوئے مضبوط کوڑے کے خوف سے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا. وَإِنْشِئْتُ سَامَ وَاسِطَ الْكُورِ رَأْسُهَا وَعَامَتْ بِزَبْعَيْهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَدِ. ساما یوسامی کے معنی ہے بلندی میں مقابلہ کرنا، کسی کا بلندی میں عزت اور شرافت میں مقابلہ کرنا. ساما یوسامی واسطل کور، کور یہ کور لکھا ہوا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، اس پر پیش ڈالیں کاف پر. کور، کور جو ہے یہ اونٹ کے کجاوے کو کہتے ہیں بھائی، کور اونٹ کا کجاوا، اسی کو رحل بھی کہتے ہیں، رحل. اور واسط الکور، کور کا واسط، واسط کہتے ہیں یہ جو کجاوے کا جو اگلا حصہ ہو، کجاوے کا جو اگلا حصہ ہے، اگلے حصے کی جو لکڑی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واسط کور کہتے ہیں. وعامت، عام یعوم عومن کا معنی ہے تیرنا، پانی پر تیرنا. عام یعوم عومن، پانی پر تیرنا. بزبعیہا، یہ تثنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اصل میں تھا بزبعینی، نون اضافت سے گر گیا. اور زبعن، زبعن ایک جانور کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح یہ بازو کا اوپر والا جو نصف ہے اس کو بھی ضبعن کہتے ہیں بھائی. 8-10 اشعار قبل ذکر آیا تھا، امرت یداہا فتل شذر و اجنحت لہا عضداہا فی سقیف مسندی. میں نے بتلایا تھا عضد کسے کہتے ہیں؟ بازو کو، کندھے سے لے کر کوہنی تک جو حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عضد. اس عضد کا جو نصف ہے، یعنی کندھے سے لے کر نصف عضد تک جو حصہ ہے اوپر والا، کندھے کی طرف والا، اس کو ضبع کہتے ہیں. ضبعن کیا کہتے ہیں؟ ضبعن. تو نصف بازو، نصف بازو. تو بزبعیہا نجا الخفیددی، نجا کا معنی ہے، نجا ینجو کا معنی ہے تیز ہونا بھائی، تیز ہونا، تیز رفتار ہونا. الخفیدد، خفیدد یہ نر شتر مرغ کو کہتے ہیں بھائی، نر شتر مرغ. وَإِنْشِئْتُ سَامَ وَاسِطَ الْكُورِ رَاسُهَا وَعَامَتْ بِضَبْعَيْهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَدِ. اور وَإِنْشِئْتُ، اور اگر میں چاہتا ہوں، اگر میں چاہوں تو، سَامَ یہ فعل ہے تو وہ مقابلہ کرتی ہے، تو نہیں ساما تو مقابلہ کرتا ہے، واسط الکور یہ مفعول ہے کجاوے کے اگلے حصے کے ساتھ، کجاوے کے اگلے حصے کا مقابلہ کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ رأسوہا, آگے فاعل آ رہا ہے, اس اونٹنی کا سر. اور اگر میں چاہتا ہوں تو اس اونٹنی کا سر کجاوے کے اگلے حصے کا مقابلہ کرتا ہے, یعنی بلند ہونے میں, کیونکہ ساما کا کیا معنی ہے, کس چیز میں مقابلہ کرنا, بلندی. اور اگر میں چاہتا ہوں تو اس اونٹنی کا سر بلندی کے اندر کجاوے کے اگلے حصے کا مقابلہ کرتا ہے, یعنی سر خوب اونچا کر لیتی ہے, کبھی سر زمین تک لے جاتی ہے جب میں اس کی مہار چھوڑ دیتا ہوں, اور کبھی میں مہار کھینچتا ہوں تو سر اونچا کر لیتی ہے اور اس کا سر کجاوے کا مقابلہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اونچائی کے اندر. وعامت, اور وہ تیرنے لگتی ہے, بزبعیہا, کس کے ساتھ؟ ہاں, زبع نصف بازو کو کہتے ہیں, لیکن مراد بازو ہی ہیں بھائی. وہ تیرنے لگتی ہے, بزبعیہا, اپنے بازوؤں کے ساتھ, یعنی اگلے پاؤں کے ساتھ. نجا الخفیددی, یہ مفعول مطلق ہے. تو وہ تیرنے لگتی ہے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ اور تیز ہوتی ہے. نجا الخفیددی, جیسے کہ وعامت بزبعیہا, اور وہ اپنے بازوؤں کے ساتھ تیرنے لگتی ہے. نجا الخفیددی, نر شتر مرغ کی تیز رفتاری کی طرح وہ تیرنے لگتی ہے, نر شتر مرغ کی تیز رفتاری کی طرح وہ تیرنے لگتی ہے, یعنی خوب. اور تیرنے سے مراد ہے دوڑنا بھائی, تیز رفتار سے دوڑنا. اور وہ تیرنے لگتی ہے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ. نجا الخفیددی, جیسے کہ نر شتر مرغ تیز دوڑتا ہے. مانا سمجھ میں آ گیا؟ وَإِن شِئْتُ سَامَا وَاسِطَ الْكُورِ رَأْسُهَا وَعَامَتْ بِضَبْعَيْهَا نَجَا الْخَفَيْدَدِي, اور اگر میں چاہوں تو ساما تو بلندی میں مقابلہ کرنے لگتا ہے اس اونٹنی کا سر کجاوے کے اگلے حصے کا. وعامت, اور وہ تیرنے لگتی ہے, بزبعیہا, اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ. نجا الخفیددی, جس طرح کے نر شتر مرغ جو ہے تیز دوڑتا ہے, اس کی طرح یہ تیز وہ تیرتی ہے, یعنی تیز دوڑتی ہے. علی مثلہا امضی اذا قال صاحبی الا لیتنی افدیک منہا وافتدی. علی مثلہا امضی, مضا یمضی کا معنی ہے چلنا جانا. اذا قال صاحبی, صاحب ساتھی, صاحبی میرا ساتھی. الا لیتنی, الا حرف تنبیہ ہے. لیتا, لیتا کس لیے آتا ہے؟ تمنا کے لیے. افدی کا فدا یفدی کے معنی ہے فدیہ دے کر قیدی کو چھڑانا, مال دے کر کسی کو قید سے چھڑانا. منہا ای من الفلاتی, یہ ہا ضمیر جو مؤنث کی ہے یہ راجع ہے فلات کو. فا لام الف اور بولتا, فا لام الف اور بولتا, فلات. اور فلات کہتے ہیں بیابان کو, بیابان اور ایسا ویرانہ جہاں دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہ ہو. فلات کسے کہتے ہیں؟ ایسا بیابان اور ویرانہ جہاں دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہ ہو. اور ذرا آپ تصور کریں عرب کے جیسا گرم علاقہ ہو اور بیابان ہو, دور دور تک پانی اور سبزے کا نشان نہ ہو, تو سفر کرنے والے کی کیا حالت ہوگی بھائی؟ کتنی تکلیف میں ہوگا, کتنی مشقت میں ہوگا, اور کتنے خوف کے اندر ہوگا کہ کوئی جانور بھی حملہ نہ کر دے اس پر بھائی. تو اس کو اب ذکر کر رہا ہے. تو فدا یفدی کا کیا معنی؟ مال دے کر کسی کو چھڑانا. اور افتدا یفتدی کا معنی ہے اپنی طرف سے مال دینا, یعنی مال دے کر اپنے آپ کو چھڑانا. فدا یفدی, دوسرے کو چھڑانا مال دے کر, اور افتدا یفتدی, اپنے آپ کو مال دے کر چھڑانا. علی مثلہا امضی اذا قال صاحبی الا لیتنی افدیک منہا وافتدی. علا مثلیہا اس جیسی اونٹنی پر امزی میں چل پڑتا ہوں. اذا قال صاحبی جب میرا ساتھی کہتا ہے الا لیتنی کہ اے کاش افدی کا کاش کہ میں تجھے مال دے کر چھڑا لوں مینہا اس ویرانے اور بیابان سے میں تجھے مال دے کر چھڑا لوں اس ویرانے اور بیابان سے وافتدی اور خود بھی مال دے کر اس سے میں چھوٹ جاؤں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری اونٹنی بڑی زبردست ہے اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بیابان اور جنگل کے اندر جب کہ میرے ساتھی خوف کے مارے ان کا برا حال ہو جاتا ہے، ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور وہ تنگ آ کر یہ کہنے لگتے ہیں کاش کہ یہ جو جنگل ہے، یہ جو ویرانہ ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا، جس سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، یہ ہولناک ویرانہ، کاش کہ میں پیسے دے کر اپنے آپ کو بھی اس سے چھڑا لیتا اور تجھے بھی اس سے چھڑا لیتا، تو اس وقت بھی میں پرواہ نہیں کرتا، میں اس جیسی اونٹنی پر بیٹھ کر بڑی بے فکری سے چل پڑتا ہوں، یہ مجھے ہر طرح کے خطرات سے نکال کر لے جاتی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ الا مثلیہا امزی اس جیسی اونٹنی پر میں چل پڑتا ہوں، اذا قال صاحبی جب میرا ساتھی کہتا ہے الا لیتنی افدی کا منہا و افتدی، الا سنو لیتنی کاش کے افدی کا منہا میں تجھے فدیہ دے کر چھڑا لوں منہا اس ویرانے اور بیابان سے و افتدی اور میں خود بھی مال دے کر اس سے چھوٹ جاؤں. میں نے بتایا منہا ہا ضمیر راجع ہے فلات کو، بھائی جنگل اور بیابان ویرانہ. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو فلات پیچھے لفظ گزرا ہی نہیں، تو یہ ضمیر بغیر مرجع کے راجع کر دی، مرجع پیچھے گزرا ہی نہیں، حالانکہ مرجع کا مقدم ہونا تو ضروری ہے. تو جواب یہ کہ مرجع اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں ہوا لیکن سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے، کلام کے چلاؤ سے سمجھ میں آ رہا ہے، کلام خود اس پر دلالت کر رہا ہے. بھائی کلام کیسے دلالت کر رہا ہے جنگل کے اوپر؟ کہتے ہیں بھائی آپ دیکھتے نہیں اونٹنی پہ اس پر سوار ہونے کا ذکر ہے اور چلنے کا ذکر ہے، تو خود بخود ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ جنگل اور بیابان آ جاتا ہے. جب اونٹنی پر جا رہا سوار ہے اور سفر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے گزرے گا؟ جنگل اور بیابان سے گزرے گا. تو گویا یوں کہیں کہ مرجع جو ہے لفظاً تو نہیں مذکور لیکن معنی مذکور ہے، معنی کے اعتبار سے مذکور ہے، سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے جو والدین ہیں ان کو سدس ملے گا. کتنا ملے گا؟ وَلِأَبَوَيْهِ. تو یہ ہا ضمیر میت کو راجع، اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو کہیں میت کا ذکر نہیں آیا، تو یہ ہا ضمیر میت کو ذکر راجع ہو گئی بغیر مرجع کے. تو جواب یہ کہ بھائی میت کا ذکر اگرچہ لفظوں میں نہیں آیا لیکن معنی کے اعتبار سے آ چکا ہے، اس لیے کیونکہ وراثت کا ذکر چل رہا ہے اور وراثت وہیں پر تقسیم ہوتی ہے جب کیا ہو، کوئی میت ہو، کسی کا انتقال ہوا ہو. تو یہ ہے مرجع کے سیاق کلام اس پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے. آگے دیکھیے بھائی وجاشت الیہ النفس خوفا وخاله مصابا ولو امسى على غير مرصدی. وجاشت الیہ النفس، جاش یا جیش جیشن کا معنی ہے ابلنا، جوش مارنا، جیسے ہانڈی ابلتی ہے بھائی جوش مارتی ہے. النفس، نفس کے بہت سے معنی ہیں بھائی، جان، روح، دل اور بھی بہت سے معنی ہیں، یہاں یہ دل کے معنی میں کر لیں دل. اچھا خوفم و خالہ، خالہ یا خالو کے معنی ہے خیال کرنا، گمان کرنا. مصابن، مصاب جس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، جس پر کوئی آفت آئی ہو، تکلیف آئی ہو، وہ ہے مصاب. بھائی مصاب، اصاب یصیب اسے، اس میں مفعول ہے بھائی مصاب. ولو امسا، امسا یمسی کا معنی شام کے وقت میں داخل ہونا. غیر مرفدی، مرفد کہتے ہیں گھات کو بھائی، گھات بھائی وہ جگہ جہاں دشمن کسی کی تاک میں بیٹھا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ یہاں آئے گا تو میں اس پر حملہ کروں گا، تو کیا کہیں گے اس جگہ کو؟ گھات، کہ دشمن گھات میں بیٹھا ہے اور تاک میں بیٹھا ہے. تو وہ جگہ جہاں گھات میں، گھات لگانے کی جگہ، تاک میں بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کو مرصد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرصد بھائی. وجاشت الیہ النفس خوفا وخاله مصابا ولو امسى على غیر مرصد. وجاشت الیہ النفس، یہ ترجمہ سمجھ لیں، لفظی ترجمہ یہ ہے وجاشت الیہ النفس، کہ اس کا دل ابل کر یعنی اچھل کر باہر آنے لگتا ہے. خوفا، کس وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے، یہ مفعول لہو ہے. خوفا علت بیان کر رہا ہے، جب کسی شخص کا دل خوف کی وجہ سے باہر آنے لگتا ہے، جوش مارتا ہے یعنی باہر آنے لگتا ہے. یہ تو عربی ہے، اردو میں کہیں گے جب کس خوف کی وجہ سے کسی کا دل دہل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ کہ دل خوف کی وجہ سے اوپر کو آنے لگا. اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کہتے ہیں یا نہیں؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اپنی جگہ سے اوپر آ گیا، جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے اس کا پانی وغیرہ ہے اوپر آتا ہے، تو دل بھی اوپر کی طرف آیا اور یہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے. یا اردو میں دوسرا لفظ بھی بولتے ہیں کلیجہ منہ کو آنا. دیکھو کلیجہ منہ کو آنا، اوپر تک کی طرف آنا، یہ تعبیر کیا جاتا ہے سخت خوف کو بیان کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وجاشت الیہ النفس، اور جوش مارتا ہے، کون جوش مارتا ہے؟ النفس، دل جو ہے. الیہ کس کی طرف؟ الیہ، یہاں ضمیر راجع ہے نفس کو. الیہ توجہ ہے، یہ راجع ہے نفس کو. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس تو مؤخر ہے اور ضمیر پہلے ہے، یہ تو اضمار قبل ذکر ہو گیا. تو جواب گزر چکا کہ نفس کا لفظ لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن یہ فاعل ہے، اور فعل کے فوراً بعد کس کا مقام ہوتا ہے؟ فاعل کا. تو نفس اس وقت تو بظاہر یہاں پر ہے، الیہ کے بعد ہے، لیکن رتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ الیہ پر مقدم ہے، تو اس اعتبار سے ضمیر کا لوٹانا اس کی طرف ٹھیک ہے بھائی. یعنی یوں کہیں یہ اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں. اگر ہر اعتبار سے یہ اضمار قبل ذکر ہوتا پھر جائز نہ ہوتا، لیکن یہ تو صرف لفظاً اضمار قبل ذکر ہے، رتبتاً نہیں ہے، یہ جائز ہے. اچھا تو جوش مارنے لگتا ہے، تو یوں کریں النفس کو ذرا الیہ پر مقدم کر لیں. وجاشت النفس الیہ، اور دل جو ہے جوش مارتا ہے. الیہ ای الی صاحب النفس، الیہ کی ہا ضمیر کس کو لوٹائی؟ ہا ضمیر، ہا ضمیر نفس کو. دل جوش مارتا ہے کس کی طرف؟ دل کی طرف. بھئی یہاں مضاف محذوف ہے، اے الی صاحب النفس، دل کی طرف جوش نہیں مارتا، دل صاحب دل کی طرف جوش مارتا ہے. یعنی صاحب دل میں اوپر کو آتا ہے، جو میں نے تعبیر کیا جیسے ہانڈی کیا ہے ابلتی ہے اس کا پانی اوپر کو آتا ہے، تو دل بھی گویا خوف کی وجہ سے اچھل کر اوپر کو آتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو الیہ دراصل کیا ہے؟ الی صاحب ہی، اور دل جوش مارتا ہے صاحب دل کی طرف، یعنی جوش مار کر اوپر آتا ہے خوفاً خوف کی وجہ سے. وخالہو، اور وہ شخص جو ہے وہ گمان کرنے لگتا ہے اپنے بارے میں. خالہ گمان کرتا ہے، کون گمان کرتا ہے؟ وہی صاحب دل یا وہ میرا ساتھی جس کا پیچھے ذکر ہوا, وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ خیال کرتا ہے. ہو خالہ ہو, یہ ہا ضمیر, یہ بھی اسی کو راجے. کس کے بارے میں گمان کرتا ہے؟ اپنے بارے میں. مثلا دیکھو, خالہ خیال کرتا ہے, کون کرتا ہے؟ مثلا زید کو ضمیر راجے, فرض کرو زید کون خیال کرتا ہے؟ خالہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل کی, جو کس کو راجے؟ زید. اور یہ خالہ ہو, یہ ہا ضمیر جو ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہ بھی کس کو راجے؟ تو اردو میں کیا کہیں گے؟ زید خیال کرتا ہے. ہو اس کے بارے میں یا اپنے بارے میں؟ اپنے. اردو میں پھر وہاں اپنے کا لفظ لے آتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب اس جب کسی یوں ترجمہ کر لیں, وجاشت الیہ نفس خوفا, اور جب کسی شخص کا دل خوف کی وجہ سے دہل جاتا ہے, وخالہ, اور وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرنے لگتا ہے, مصابن, کے اس پر آفت آ گئی ہے, اس پر مصیبت آ گئی ہے. ولو امسا, یہ لو وصلیہ ہے, جیسے ان وصلیہ, اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگرچہ. اس کا ترجمہ بھی اگرچہ کے ساتھ ہوگا. ولو اگرچہ امسا, اگرچہ وہ شخص شام میں داخل ہو, شام کے وقت میں داخل ہو, علی غیر مرصدی, ایسی جگہ پر جو کہ گھات کی جگہ بھی نہیں نہ ہو, اے علی طریق غیر مرصدی, ایسا راستہ جو گھات کی جگہ بھی نہ ہو. شاعر کہنا یہ چاہتا ہے, ادھر سنیے, شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب کبھی اگر ہم بیابان میں کسی ایسا ویرانہ ہو کہ میرے ساتھی جو ہیں اس بیابان اور ویرانے کی ہیبت ان پر طاری ہو جائے اور وہ ڈر کر کہیں کاش کہ اس بیابان سے جان چھڑانے کی کوئی صورت ہوتی, تو میں اپنی طرف سے بھی پیسے دے دیتا, تمہاری طرف سے بھی پیسے دے دیتا, اور اس ویرانے سے ہم چھوٹ جاتے. کہتے ہیں اس وقت بھی میں فکر نہیں کرتا, میں اس اونٹنی پر چل پڑتا ہوں. اور جب خوف کا, اسی طرح جب خوف کا ایسا عالم ہو کہ جب دل دہل جائیں, دل اچھل کر حلق میں آ جائیں خوف کی وجہ سے, اور سارے ساتھی یہ سمجھنے لگیں کہ اب تو ہم پر آفت آ گئی, اب تو ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں, ایسا ویرانہ ایسا بیابان ہے کہ جس سے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں, جو ختم ہی نہیں ہو رہا, نہ کہیں سبزہ نظر آ رہا ہے نہ کہیں پانی نظر آ رہا ہے. ولو امسا علی غیر مرصدی, اگرچہ وہ شام کرے, اگرچہ وہ ساتھی کیا کرے؟ شام کرتا ہے, یعنی شام کے وقت داخل ہوتا ہے, علی غیر مرصدی, کس پر؟ ایسے راستے پر جو گھات لگانے کی جگہ بھی, یعنی وہاں پر کوئی دشمن بھی موجود نہیں ہوتا جو گھات لگا کر بیٹھا ہو کہ اس کا خوف ہو, یعنی دشمن وغیرہ کا بھی خوف نہیں ہوتا, ویرانے اور جنگل کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اچھل کر حلق میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب تو ہم مصیبت میں پھنس گئے, اب تو کوئی راستہ مل ہی نہیں رہا, راستہ گم ہو چکا ہے, کہیں پانی نہیں کہیں سبزہ نہیں, تو بھی میں اس وقت بے فکر رہتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ اونٹنی ہے, میں اس پر چل پڑتا ہوں. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو اس شعر کو پچھلے شعر کے ساتھ جوڑیں, پورا پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا. علی مثلہا امضی اذا قال صاحبی الا لیتنی ابدیک منہا وافتدی, اس جیسی اونٹنی پر میں چل پڑتا ہوں جس وقت میرا ساتھی کہتا ہے کہ سنو کاش کہ میں فدیہ دے کر تجھے چھڑا لیتا اس بیابان اور ویرانے سے, اور خود بھی فدیہ دے کر چھوٹ جاتا. وجاشت الیہ نفس خوفا, اور جبکہ دل خوف کی وجہ سے دہل جائیں. وخالہ مصابا, اور وہ شخص خیال کرنے لگے اپنے بارے میں کہ اس پر تو آفت آ گئی ہے, مصیبت آ چکی ہے. ولو امسا علی غیر مرصدی, اگرچہ اس نے شام کی ہوتی ہے ایسے راستے پر جس پر کوئی گھات کی جگہ بھی نہ ہو, تو بھی یعنی صرف جنگل اور ویرانے کا خوف ہوتا ہے, کسی دشمن کا خوف نہیں ہوتا, تو بھی میں بے فکر رہتا ہوں. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ وخالہ, بھائی دیکھیے, خالہ, خالہ یا خالو, یہ افعال قلوب میں سے ہے, اور خالہ کے اندر ہوا ضمیر ہے فاعل کی, جیسے زارابہ کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا. اسی طرح خالہ کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے فاعل کی, اور جو ماقبل میں وہ جو صاحب نفس کا ذکر آیا اس کی طرف راجے ہے, یا پیچھے جو صاحبی آیا اس کی طرف راجے ہے. وہ شخص خیال کرتا ہے, یا میرا وہ ساتھی خیال کرتا ہے تو یہ فاعل کی ضمیر اس کو راجع. اسی طرح خالہو کے ساتھ یہ جو ہا ضمیر ہے مذکر کی مفعول کی بھائی خالہو, اس کو ہو ضمیر نہ پڑھنا بھائی, عموماً طلبا اس کو ہو ضمیر پڑھتے ہیں بھائی. میں نے بتلایا تھا کہ وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو, کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ, وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اور ضمیر بھی اس کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے یا نہیں, وہ بھی کسی ذات پر دلالت کرتی ہے. تو یہ خالہو کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر ہے اور یہ کلمہ ہے, اور وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو, اور یہ خالہو کی ہا ضمیر بھی ایک حرف پر مشتمل ہے. تو جو کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور آپ اس کا نام لینا چاہتے ہوں, اسے ذکر کرنا چاہتے ہوں, تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی کے اندر ہے. تو حروف تہجی میں اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ یہ نہ کہیں کہ پھر مؤنث والی بھی تو ہا ضمیر ہوتی ہے ہا اور الف کے ساتھ, اور یہ مذکر والی صرف ہا ہے, پھر تو فرق ہی نہیں ہوگا. یہ بھی ہا اور وہ بھی ہا, بھائی فرق کیوں نہیں ہوگا؟ ہا ضمیر سامنے لکھی ہوئی ہے یا بولتے ہوئے پتہ لگ جائے گا کہ مذکر کی ضمیر مراد ہے یا مؤنث کی ضمیر مراد ہے. جہاں ضمیر آئے گی تو سننے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ ضمیر کی بات ہو رہی ہے مذکر کی یا مؤنث کی. بھائی تو یہ تو خالہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل کی ہے جو کس کو راجع ہے؟ صاحب نفس کو. اور ہا ضمیر یہ بھی اسی صاحب نفس کو راجع ہے. تو بالفاظ دیگر دیکھو, خالہ ہے افعال قلوب میں سے, فاعل بھی وہی ذات جو مفعول ہے. کیا ہے؟ خالہ. ہوا ضمیر سے بھی وہی صاحب نفس مراد, اور ہا ضمیر جو مفعول کی آگئی ساتھ وہ اس سے بھی وہی ذات مراد ہے. تو یاد رکھیے, اگر کسی فعل کے اندر فاعل اور مفعول کی ضمیریں ایک ہی ذات کو لوٹ رہی ہوں یہ پسندیدہ نہیں, وہاں پھر نفس وغیرہ کا لفظ لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں؟ مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید نے اپنی پٹائی کی, پیچھے زید کا ذکر آیا تھا, آگے آپ کہنا چاہتے ہیں زید نے اپنی پٹائی کی, تو ضربا اس کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجع؟ زید کو. اور آگے آپ مفعول بھی آپ جوڑنا چاہتے ہیں, وہ بھی زید کو ضمیر لوٹانا چاہتے ہیں, تو ضربا ہو, زید غائب ہے نا, ہا ضمیر لوٹائیں گے. تو یوں نہیں کہہ سکتے عربی میں کہ ایک ہی ذات فاعل بھی ہو اور مفعول, یعنی دو ضمیریں ہوں اور فاعل اور مفعول کی اور دونوں ایک ہی ذات کی طرف لوٹ رہی ہوں, یہ عربی میں پسندیدہ نہیں. تو اس صورت میں پھر درمیان میں نفس کا لفظ لے آتے ہیں, تو پھر یوں کہیں گے ضربا نفسہ, ضربا زید نفسہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو زید نے اپنی ذات کی پٹائی کی, ضربا پٹائی کی اس نے, یعنی کس نے؟ زید نے. کس کی؟ نفسہ اپنی ذات کی. تو اس وقت یا جیسے میں کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنی پٹائی کی, تو ضربتو میں نے پٹائی کی, اپنی ضربتنی نہیں, یوں نہیں کہیں گے, کیونکہ تازم یہ جو فاعل ہے اور مفعول ہے دونوں ایک ہی ذات مراد ہے اس سے. تو اس صورت میں پھر کیا لفظ درمیان میں لے آتے ہیں؟ نفس. تو کیسے کہتے ہیں؟ ضربتو نفسی, میں نے اپنی ذات کی پٹائی کی, یعنی میں نے اپنی پٹائی کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فاعل اور مفعول کی ضمیریں ایک ہی ذات مراد ہوں یہ پسندیدہ نہیں. ہاں افعال قلوب میں یہ جائز ہے, جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خالہو, تو یہ صرف افعال قلوب کے اندر جائز ہے بھائی. یہاں تو خالہو میں ہا ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول اول ہے, اور مصابن یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے بھائی, مفعول ثانی ہے. تو افعال قلوب چونکہ دو مفعول چاہتے ہیں تو صرف ان کے اندر یہ جائز ہے کہ ایک ہی ذات کی ضمیر فاعل بھی بنے اور اسی ذات کی ضمیر مفعول بھی بن جائے. ہاں مفعال کے اندر یہ جائز نہیں ہے بھائی. افعال قلوب جانتے ہیں نا, جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے, جن میں اعضاء کا دخل نہیں ہوتا. تو خیال کرنا, دیکھو خیال کرنا, فکر کرنا, سوچنا, اس میں صرف ذہن کا تعلق ہے, قلب کا تعلق ہے, جوارح اور اعضاء کا تعلق نہیں ہے. تو افعال قلوب دو مفعول چاہتے ہیں بھائی, تو خالہ یہ ہا ضمیر اس کے لیے مفعول اول ہے, اور مصابن یہ مفعول ثانی ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.